به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عدل کے قیام پر بہت زور دیا، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا وامرت لعادل بینکم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، وہیں اللہ نے جو عدل کے حوالے سے رکاوٹ بننے والے ظالم ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید مذمت کی. اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے ترز ظالمین مشفقین مما کسبوا، تم قیامت کے دن دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کمائی سے جو انہوں نے کی ہے، جو یہاں پر لوٹ گھسوٹ کی ہے، جو قوم کے قرضے لے کے ہڑپ کیے ہیں، جو قوم کے وسائل پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، جو یہاں پر لوٹ پار کی ہے، دوسروں کو دکھ پہنچایا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور خود سوچئے کہ بعض اوقات یہ ظالم ایسی ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے بعد معافی مانگنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک مافیا ہے کہ جس نے انتہائی زیادتی کے ساتھ چینی کی قیمت بڑھا دی، حالانکہ وہ مصنوعی طور پر بڑھائی ہے، اب لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چینی کے حوالے سے زیادہ قیمت ادا کی ہے اور ان بدبختوں کی تجوریوں کے اندر پیسہ گیا ہے، کس کس سے معافی مانگیں گے، کس کس سے یہ اپنا گناہ بخشوائیں گے؟ تو کتنا بڑا ظلم ہے جب ایک شخص، وہ بیچارہ اس مہنگائی کی وجہ سے اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ مہنگائی مصنوعی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ بدماش ہیں جو وسائل پر قبضہ کر کے اور جو ہے وہ دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، تو وہ جو اس کی آہیں نکلتی ہیں اتنے غریبوں کی، وہ اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جو ان کے لیے، آپ نے کسی ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں، جب بھی توبہ کی اللہ آپ کو توفیق دے. یہ ظالم کیسے معافی مانگیں گے؟ ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ انہوں نے کروڑوں لوگوں کا خون چوسا ہے، ان کا استحصال کیا ہے، ان کے آج جو لوگ بیچارے ریلوے کے حوالے سے پریشان ہیں، جگہ جگہ انجن فیل ہوتے ہیں، روتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، وہ بددعائیں کس کو پڑ رہی ہیں؟ ان بدبختوں کو پڑ رہی ہیں جنہوں نے ناقص انجن خریدے ہیں اور جنہوں نے اپنے تجوریاں بھری ہیں اور یہ کرپشن کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے ان بدبختوں کا. قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے، ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ ساتھ تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے. فرمایا ترز ظالمین مشفقین مما کسبوا، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جو کمائی کی ہے اس کے حوالے سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ہوا واقع بہم، اور اس کمائی کا برا وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے سامنے ان کو جوتے مارے گا، سب کے سامنے وہاں پر یہ ذلیل ہوں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں. خود سوچئے کہ سورہ شورا مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، اس وقت کون سا عمل صحابہ اکرام کر رہے تھے؟ کیا پنج وقت نمازیں پڑھتے تھے اس وقت؟ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی. اسی طریقے پر کیا روزے رکھتے تھے؟ کیا حج کر رہے تھے؟ کیا عمرے کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ سارے احکامات مدینے میں جا کے نازل ہوئے ہیں. اس وقت عمل کیا تھا؟ دعوت دین، اقامت دین. اور یہ وہ دو عمل ہیں جو آج ہم نے اپنی فہرست سے نکال رکھے ہیں. آج ایک اچھا مسلمان پنج وقت نمازیں پڑھ کر، عمرہ کر کے، حج کر کے مطمئن ہے کہ میں نے اپنے دینی ذمہ داریاں پوری کر لی. تم نے دینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. مکی قرآن میں جو عمل صالح کا مفہوم ہے وہ تم نے پورا نہیں کیا. مکی قرآن میں تو عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ دین قبول کیا ہے باوجود مخالفت کے، تشدد کے ڈٹے رہو، دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہو، وہ جماعت تیار کرتے رہو جس نے آگے جا کر دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دینی ہیں. یہ ہے مکی دور کا عمل صالح. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، فی روضات الجنات، وہ جو ہے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا، ان کے لیے وہاں پر ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور وہی ہے بہت بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ کہ جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو کہ ایمان لائے اور جو اس کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں، دین کی دعوت کا، دین پر استقامت کا، دین کے غلبے کی جہد کے لیے تیاری کا کام کر رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اب مخالفین آپ کی مخالفت کر رہے تھے، مخالفت کس بات کی تھی؟ اسی بات کی تھی کہ آپ ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہ رہے تھے. جانتے تھے مشرکین مکہ اور ان کے سردار کہ اگر اللہ کے رسول کی بات پوری ہو گئی تو یہ جو ہم بتوں کے نام پر پورے عرب کا استحصال کر رہے ہیں، بت یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے نذرانے آتے ہیں، ان کے لیے جانور قربان ہوتے ہیں، کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ ہماری جیب میں جاتے ہیں، اور کاروباری فائدے کس کے ہوتے ہیں؟ ہمیں ہوتے ہیں. تو وہ جانتے تھے کہ اگر محمد کی بات مان لی تو لتخطف من الارض، سورہ قصص میں ہم یہ ان کی بات پڑھا ہے کہ ہم تو زمین میں مٹا دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے. وہ مخالفت کر رہے تھے. اللہ کے رسول اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا، الا المودت فی القربا، مگر صرف یہ ایک قرابت داری کی محبت ہے، تم میرے قرابت دار ہو، اور میرا اولین دائرہ تبلیغ کا یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں. یہ قرابت داری کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں ہلکان ہو رہا ہوں، لیکن میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کریں گے. مراد یہ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے تو مزید اجر و ثواب بھی گویا اس کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان ہے. ام یقولو نفترا علی اللہ کذبا، کیا مکے والے کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن، محمد نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. فَإِن يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے اور آپ کو بات ہی نہ کر سکیں، آپ یہ کلام پیش ہی نہ کر سکیں. اگر واقعی یہ آپ جھوٹے نبی ہوتے معاذ اللہ، قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر کر دیتا، لیکن نہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹائے گا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا اپنے فیصلوں سے ثابت کر دے گا. وہ وقت آئے گا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوگی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے. وجاء الحق وزهق الباطل، مکے میں آ کے اعلان کریں گے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کا حق ہونا ثابت کرے گا. یہ خوشخبری اللہ کے رسول کو بھی دی گئی، یہ خوشخبری ہمیں بھی حاصل ہے. قیامت سے پہلے پہلے پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے، اللہ تعالی کے رسول کی بشارت ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول کر لے کہ اس دین کے غلبے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے، کچھ ہمارا بھی پسینہ نہیں خون اس راہ میں بہ جائے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. باقی اللہ کا کام تو ہونا ہے. پورے گلوب پر آپ نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی، میں نے زمین کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھ لیے، اور میں نے جو جو زمین کا حصہ دیکھا ہے وہاں پر اللہ کا دین غالب ہوگا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو جو گناہ کیے ہیں اللہ اس پر بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فرائض کے حوالے سے جو کوتاہی کی اللہ اس پر بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم جزوی اسلام پر عمل کرتے رہے، ہم نے سمجھا کہ بس نماز روزہ حج زکات ہی کل اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا قرآن کے ذریعے سے کہ نہیں، اللہ کے دین کو سیکھنا، آگے پہنچانا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. احساس ہو گیا ہے، ماضی کی کوتاہی پر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پورے کے پورے اسلام پر عمل کی کوشش کریں. فرمایا وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے کہ تم سب کیا کر رہے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا بَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ دعائیں ان کی قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کر رہے ہیں۔ آج ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہم کہنا نہیں مان رہے، تو اللہ ہماری دعائیں کیوں قبول کرے گا؟ ہمارے بارے میں تو اللہ نے وہی اسلوب ہمیں بتایا ہے جو قرآن میں یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ لستم علی شئین حتی تقیم التورات والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، تمہارا کوئی منہ نہیں ہے بات کرنے کا جب تک تورات کو انجیل کو قائم نہ کرو۔ یہی بات آج ہمارے لیے ہے کہ تم کس منہ سے اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیا تم نے قرآن کو نافذ کیا ہے؟ کیا تم نے قرآن مجید کو اپنے وجود میں اپنے اختیار میں اہمیت دی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ دعائیں ان کی قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کر رہے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل میں اور اضافہ کرتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو زیادہ ہی وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر ان کو فراوانی کسی چیز کی مل جائے تو یہاں پہ سے باہر ہو جائیں گے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے رزق ایک اندازے کے مطابق جیسے کہ وہ چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کون سے حالات ان کے لیے خیر ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے مال کی فراوانی مصیبت بن جاتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے مال کی تنگی مصیبت بن جاتی ہے، تو اللہ ایک اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر ہے اور وہ بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس زمین کے خطے میں اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے جتنی رحمتیں 40 راتوں کی باران رحمت سے پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو نافذ کریں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے رحمت کو پھیلاتا ہے اور اس کے بعد زمین سے ہمارے لیے روزی پیدا ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، تمہارا کام بنانے والا ہے اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اور جب رازق وہ ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اس کا رزق کھا رہے ہیں تو ہم اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں گے تو بات ایک ہی سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق سب کچھ ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ یہ ذرا ایک مشکل آیت ہے، آیت کا حصہ، اور جو اللہ نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں جاندار، جاندار یہ جاندار ان سے مراد یہاں دابا سے مراد فرشتے نہیں ہوتے، وہ جو مادی وجود رکھنے والے جاندار ہیں وہ ہیں، تو جہاں جیسے زمین میں ایسے جاندار ہیں مادی وجود رکھنے والے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی وجود رکھنے والے جاندار آسمانوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کون کون سے مخلوق ہیں جن سے واقف نہیں ہیں، تو آسمانوں میں بھی ایسے جاندار ہیں وہ جو اللہ نے ان دونوں میں اپنے وہ جاندار میں جاندار بکھیر دیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر جب بھی وہ چاہے قدرت رکھتا ہے، تو اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق بھی اور وہ تمام جاندار بھی جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جب اللہ چاہے گا ان سب کو جمع کرے گا، وہ اس پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اور جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ بیافو ان کثیر، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. آج ہم بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، بڑے بحث ہیں اور جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والے ہیں، خائن ہیں. یہ سب کا سب اصل میں ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر امال ہوں گے، ویسے حاکم ہوں گے. بزدل اور غیروں کے ایجنٹ اور غیرت اور حمیت کے حوالے سے انتہائی نچلے درجے پر قوم کی بیٹیوں کا سودا کر دیں گے، قوم کی ہر چیز بیچنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے غلط کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے جو ہمارے اوپر ایک سے ایک بحث اکبران وہ آتا ہے. جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے، تم پہ زلزلے آ رہے ہیں، تم پر سیلاب آ رہے ہیں، تم پر ڈینگی وائرس کا حملہ ہو رہا ہے، فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے. وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اپنی تدبیروں سے تم اللہ تعالیٰ کی آفات کو روک نہیں سکتے. کہا تھا ایک دانشور نے کہ وہ جی زلزلہ ہمارے اس لیے آیا کہ ہماری پالیسی ناقص ہے. دیکھ لو ایران جاپان کو، انہوں نے ایسے مکان بنائے ہیں کہ زلزلے آتے رہتے ہیں، مکان جھولوں کی طرح ہلتے رہتے ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. اور کچھ ہی عرصے بعد انتہائی جو ہے وہ خطرناک زلزلہ جاپان میں بھی آیا، بڑی تباہی وہاں پر بھی بچ گئی. تو تم اپنی تدابیر سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تدبیر نہ کریں، اپنی جو بھی تدبیر حفاظت کی ہو سکتی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آفت کو ہم روک نہیں سکتے اپنی تدبیروں سے. وہ جب آئے گی تو ہمارے ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، دو ذریعے تھے جس پر قرآن نازل ہوا مخاطبین کے رزق کے، ایک زمین سے پیداوار حاصل ہو رہی ہے اس سے رزق مل رہا ہے، دوسری تھی تجارت جو اکثر و بیشتر ہوتی تھی کشتیوں کے ذریعے سے یا پانی کے جہازوں کے ذریعے سے، آج بھی ایسا ہی ہے. فرمایا کہ زراعت بھی کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں سے رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، تمہاری تجارت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سب کچھ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کی مرضی پر کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح ہیں اور چلتے ہیں سمندروں میں. اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اس زمانے میں یہ سارے جہاز چلتے تھے ہواؤں کے دوش پر. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَزْلَلْنَا رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو وہ سمندر کے کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائے، حرکت ہی نہ کر سکے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے ہر شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان جہازوں کو غرق کر دے. ویعفو عن کثیر، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تو معاف کرتا رہتا ہے. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں، ہماری شریعت پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، وہ جان لیں گے ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 43 تک وہ صفات بیان کر رہا ہے جو ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر کس لیں، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے مطلوبہ اوصاف کیا ہے. فرمایا فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے. تو سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ ترجیح آخرت، اگر چاہتے ہو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ تو تمہیں دنیا کے حوالے سے آخرت کو تمہیں مقدم کرنا ہوگا. اگر دل میں دنیا بسی ہوئی ہے پھر تم کبھی دین کے لیے کام نہیں کر سکتے، بار بار یہ دنیا کی محبت تمہارے پاؤں کی بیڑی بن کر اور جو ہے وہ تمہارے قدموں کو روکے گی. تو پہلی چیز یہ طے کر لو کہ ہم نے آخرت کا طلبگار بننا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے یہ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، ہماری نگاہ آخرت پر ہو، آخرت کی جو نعمتیں ہیں ہمیں وہ چاہیے، دنیا میں کسی طرح روکا سوکھے پہ گزارا ہو جائے، مسافروں کی طرح یہاں پر بس کام چل جائے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ دائمی بھی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اپنے اسباب پر نہیں ہوتا، اپنے اسباب اور تعداد کی قلت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اور دشمن کے اسباب کی کثرت سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسباب اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور دشمن کے بڑے بڑے اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر سکتا ہے۔ تو دوسری صفت یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی، کہ ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ پر توکل۔ نمبر تین، والذین یجتنبون قبائر الاسم والفواحش، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اگر انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حوالے سے خود کو مانجنے لگے تو پھر اسی میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے بڑے فرائض سے پھر صرف نظر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اتنا مانجتا ہے کہ پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن باہر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، خود غرض بن کے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بہائی کے کاموں سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت 31 میں بشارت دی گئی، آگے سورہ نجم میں بھی یہ بشارت آئے گی۔ تو اقامت دین کی جد و جہود کرنے والوں کا تیسرا وصف یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، فرائض کو ترک کرنے سے بچتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ نمبر چار، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت درگزر کرتے ہیں، غصے میں کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اقدام کی اجازت ہے آگے آ رہی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں اسی وقت جبکہ باقاعدہ پوری طرح سوچ سمجھ کر اور تیاری کے ساتھ اقدام کو، جذبات میں آ کے وہ کام کر لیا جائے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد کوئی بڑی سی انسان چھلانگ لگا لیتا ہے اور بعد میں برسوں کی محنت اس کی اس چھلانگ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تیش میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ اس وقت درگزر کرتے ہیں، انتہائی سوچ سمجھ کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب ہم نے اقدام کرنا ہے، بدلہ کب لینا ہے۔ اس بدلہ لینے کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ جب غصے میں آتے ہیں تو اس وقت معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر پانچ، والذی نستجابوا لربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ جو بھی رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے ہیں، اسی رب کا حکم ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرو، تو دین کو قائم کرتے ہیں۔ اگر دین قائم ہے تو فرمایا قائم رکھو، اقیم الدین کا یہ مطلب ہوگا، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو دین کو قائم کرو۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ واقام الصلاۃ، نمبر چھ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اس عظیم کام کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم اس کام میں استقامت کے ساتھ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے، ہماری بات میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا، ہماری تبلیغ غیر مؤثر ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو وہ تنہائی میں اللہ سے نماز کے ذریعے تعلق قائم کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور نمبر سات، جو بھی ان کے درمیان جو بھی ان کے باہمی مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اور نمبر آٹھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، آخری اور نویں صفت ان کی کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ وہ کام ہے جو مدنی دور میں ہوا، مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، مدنی دور میں اللہ نے اس کی اجازت دی، اس لیے کہ اسلام ہر صورتحال کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام پہلے کہتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو، لیکن اگر کوئی شخص ابو جہل کی قبیل کا ہو اور حسن اخلاق کے باوجود اپنا ظلم و ستم نہ چھوڑے تو اس کے بعد کیا اس کو پھر جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ تم جو مرضی کرتے رہو. نہیں, پھر اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف پھر اقدام کرو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے, لوہے کی طاقت سے ان کا سر کچلو. تو یہ اسلام کی متوازن تعلیم ہے کہ اس میں عفو درگزر بھی ہے, اس میں قصاص اور اس میں بدلہ بھی ہے. تو فرمایا کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ایک وقت تک جو ہے وہ غصے کو اپنے اندر پکاتے ہیں اور اپنے جذبات کو تھامے رکھتے ہیں, معاف کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ ظالموں کا سر کچلتے ہیں تاکہ اس گندگی سے جو ہے وہ اس کو ختم کر کے معاشرے کو ایک ریلیف دیا جائے, معاشرے کو پاک صاف کیا جائے. فرمایا جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے جیسے تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ویسا بدلہ لو. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, ابھی ہے مکی دور, برائی کا بدلہ برائی سے دینا اس کا حکم آئے گا مدنی دور میں. اس لیے فرمایا فمن عفا واصلح, جس نے معاف کیا اور اپنے رویے کی اصلاح کر اور جس نے صلح کر لی, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو لوٹ گسوٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, اور جس نے بھی ظلم کے بعد بدلہ لیا, فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ, ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ, اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور جو زمین کے اندر ناحق سرکشی کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, دوسروں کا استحصال کرتے ہیں, دوسروں کا خون چوستے ہیں, اصل الزام ان پر ہے. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر, اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا, ان ذالک لمن عزم الامور, تو بے شک یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.